القرآن. ایک مومنہ آج انتقال فرما گئی ہیں، مرحومہ خورشید زمان، اور کل ایک مومن کو ہم نے دفن کیا ہے، مرحوم قیصر عباس، اور دیگر تمام مومنین شہداء اسلام، بالخصوص شہداء فلسطین کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سب مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھنا. اللهم صل على محمد صلوات ایک ایسی عبادت ہے جس میں ملائکہ بھی شریک ہوتے ہیں. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ رہے ہیں. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذين لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول المسدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور إمام زمانه کے لیے صلوات. ولعنت الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، فأقم وجهك للدين حنيفا
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات
بارگاہ رب العزت میں دعا ہے، پروردگار آپ کی اس محنت کو اور میری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. پروردگار عالم، ان ایام میں جو ایام عزا ہیں، مظلوم کربلا کی اس مصیبت میں ہم سب کو بہترین اجر عطا فرمائے. جو مؤمنین اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں، ہمارے والدین، آبا و اجداد، بزرگان دین، علماء اعلام، مرحوم امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، پروردگار ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. آج شب جمعہ ہے اور شب دعا ہے. بہترین رات پروردگار کی بارگاہ میں دعاؤں کی استجابت کی، اور دعا انسان کی فطری ضرورت ہے. وہ دین کہ جس کے متعلق ذات پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پہ خدا نے انسان کو خلق کیا ہے. اسی انسان کا ایک فطری تقاضا دعا ہے. اور یہ جو شب جمعہ میں، لیالی قدر میں یا مختلف اوقات میں نمازوں کے بعد ذات پروردگار نے ہمیں حکم دیا، دعا کرو، میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے. اور اہل بیت اطہار نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، ہماری اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے. آئیے، وہ کون سی فطری ضرورت ہے انسان کی جس کی وجہ سے انسان کو دعا کا حکم دیا گیا ہے؟ اگر ہم خود اپنے وجود کی طرف مشاہدہ کریں، اپنی ذات کی طرف رجوع کریں، اپنے آپ کو حاضر ناظر قرار دیں، کہ بسا اوقات جب انسان خود اپنے آپ کو حاضر ناظر قرار دیتا ہے، اپنی ذات کو دیکھتا ہے، اپنے وجود میں نگاہ کرتا ہے، تو ہماری کئی قسم کی ضروریات ہیں، ہماری زندگی کے کئی قسم کے تقاضے ہیں. کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم پورا کر سکتے ہیں، ان ضرورتوں پہ ہم حاوی ہیں. کچھ ایسے تقاضے ہیں جن کو ظاہر سی بات ہے ہم پورا کرنے پہ قادر نہیں ہیں. لیکن ہر انسان کی مختلف امنگیں ہوتی ہیں، مختلف خواہشات ہوتی ہیں، مختلف آرزوئیں اس کے اندر جنم لے رہی ہوتی ہیں. اور ہر آن انسان ایک ایسا وجود ہے کہ جو ہر ایک خواہش کو پورے طریقے سے اور کمال کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے. انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ اس کے اندر موجود ہے، جو بھی اس کی امنگ ہے، وہ اس کو اگر ملے تو مکمل طریقے سے ملے. اس لیے کہ انسان فطرتاً کمال خواہ ہے، کمال چاہتا ہے، بہترین شے کو چاہتا ہے. اگر آپ بچے کو کبھی اپنے شاپنگ سینٹر پہ جب لے جاتے ہیں، تو بچے سے کہیں کہ آپ کھلونے انتخاب کریں، جی تو بچے کو شیلف سامنے رکھتے ہیں، اسے کہیں خود وہ کھلونا انتخاب کریں، تو بچہ کبھی بھی کوئی چھوٹا موٹا حقیر کھلونا انتخاب نہیں کرے گا. جو اسے سب سے زیادہ پسند آئے گا یا جو اس کے نزدیک سب سے بہترین کھلونا ہے اسے انتخاب کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان فطرتاً کمال چاہ رہا ہے، بہترین سے بہترین کی خواہش ہے، اچھی چیز کا انتخاب کرتا ہے. یا مثلاً آپ اگر کپڑے خریدنے میں بچوں کو چوائس دے دیں، آپ یہ سامنے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، آپ ان میں سے کپڑے انتخاب کر لیں، تو بچہ اپنے ذہن کے مطابق جو ان میں سے سب سے اچھا کپڑا ہوگا، البتہ اس کی اپنی ذہنیت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، اپنے ذہن کے مطابق جو سب سے اچھا کپڑا ہوگا اسے انتخاب کرے گا. اگر کھانا کھانے لگے گا تو کھانوں میں سے اچھے کھانے کو انتخاب کرے گا. اور ہم بھی اچھے کھانوں کو، ہم تو مڈل ایسٹ سے ہیں نا، یا پاکستان اور انڈیا یا جو علاقے جہاں پہ کھانا مشہور ہے، ہمارے ہاں دو چیزوں کو دوسروں نے آ کے مشہور کر دیا ہے، ہمیں دو چیزوں میں مبتلا کیا ہے، ایک کھانا اور ایک پہننا، ہمارے دو امتیازات ہیں، اچھا کھانا اچھا پہننا. اس کے علاوہ جو ہے باقی ہم ضروریات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. گھر سے نکلیں تو بہرحال کپڑے استری ہونے چاہیے، کچھ اچھے طریقے سے کپڑے استری کر کے نکلنا چاہیے، اور اگر گھر واپس آئیں تو بیوی کو بہترین کھانا پیش کرنا چاہیے. ہماری یہ پریشانی ہے، اس کے علاوہ زیادہ ہماری پریشانیاں نہیں ہیں. اور اگر ہم کبھی ان علاقوں میں جہاں پر ہمارے ایشیا کے لوگ آباد ہیں، انڈیا پاکستان کے لوگ آباد ہیں، اگر ان علاقوں میں آپ سیر کریں تو آپ کو دو قسم کی دکانیں ملیں گی، ایک کپڑے کی اور ایک کھانے کی. سب سے زیادہ پاپولر بزنسز جو ہماری ہیں وہ یہ دو ہیں، ایک کھانا ایک پہننا. اور جو قوم کھانے اور پہننے میں مصروف ہو جائے، مشغول ہو جائے، وہ کوئی اور کام تھوڑی کر سکے گی، اسے تو باقی دوسری فکریں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. وہ تو بےچارے اسی میں مصروف ہیں، گھر گئے پھر دوبارہ استری کر رہے ہیں چونکہ کل پھر پہن کے جانے ہیں جی، پھر بیوی کو مصروف کر رکھا ہے بھائی بہترین کھانا، دن بھر وہ بےچاری باورچی خانے میں ہی گزارتی، اس کا کام یہ ہے کہ وہ دن بھر بچوں اور شوہر کی رضایت کے لیے اچھے سے اچھا کھانا تیار کرے. یعنی ایک اچھی شیف اچھی بیوی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اور خصلت پائی جاتی ہو نہ پائی جاتی ہو، لیکن یہ خصلت ہونا ضروری ہے. وہ نیک ہو متدین ہو کامیاب نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کو اچھا کھانا پکانا آتا ہو تو کامیاب ہو جائے گی. تو دیکھیں ہم اچھی سے اچھی چیز کے انتخاب میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر ایک خواہش کو پورے طریقے سے کمال کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ساری خواہشیں انسان کی پوری ہونے والی نہیں ہیں. اور جب انسان کی خواہشات اور امنگیں اور آرزوئیں رک جاتی ہیں، پوری نہیں ہوتی ہیں، تو انسان ہوپ لیس ہوتا ہے، نا امیدی اس پہ چاہتی ہے، اور نا امیدی انسان کے لیے ایک ایسا نقص ہے کہ جو اس کی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے. اس نا امیدی سے بچنے کے لیے دین نے جس ضرورت کو انسان کے لیے قرار دیا ہے وہ دعا ہے، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں. یعنی جب انسان میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ کوئی ایسا مرکز ہے، کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گا تو اس کی دعا مستجاب ہو جائے گی، کوئی ایسی بالاتر قدرت موجود ہے کہ جس کی بارگاہ میں اس کی دعائیں اٹھتی ہیں اور دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم انسان فطرتاً اپنے سے بڑے، اپنے سے طاقتور، اپنے سے زیادہ مالدار، اپنے سے زیادہ پوزیشن رکھنے والے سے مرعوب ہو جاتے ہیں جی. مثال دوں اس کی، کبھی کوئی غریب یہاں پر آ کر آپ کے ساتھ سلام دعا کرے تو آپ بڑے آرام سے اس کے ساتھ ہم کلام ہوں گے، گفتگو کریں گے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، اچھے طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک افسر داخل ہو گیا. اب چونکہ ہم افسر شاہی میں پلے ہیں, ہماری قوم جو ہے اس کی مشکل یہ ہے کہ ہم افسر شاہی میں پلے ہیں, ہم امپریلسٹک کنٹریز میں پروان چڑھے ہیں, غلامانہ زندگی گزاری ہے, مدتوں فوجیوں کے جوتے صاف کیے اور مدتوں افسر شاہی جو ہے اس کا دور رہا ہے ہمارے ممالک میں. اگرچہ اب آزادی تھوڑی تھوڑی وہ آزادی کی فکر پروان چڑھ رہی ہے, لیکن چونکہ ہماری کیفیت یہ رہی ہے کہ ہم مرعوب ہو جاتے ہیں فوراً آفیسر کے آنے سے, یہاں پہ ایسی کیفیت نہیں ہوتی, یہاں پر کچھ مختلف ہے نوعیت, لیکن ہمارے ہاں یہ مشکل اب بھی پائی جاتی. اب جب افسر آ گیا ہماری ٹون بدل گئی, ہم نے اس کو سلام ہی مختلف طریقے سے کیا, ہم چند قدم آگے بڑھ کر اس کو ویلکم کرنے کے لیے گئے, ہمارے اندر خضوع پیدا ہو گیا, ایک خشوع پیدا ہو گیا ہے. اب ہم اپنے چہرے کے جتنے بھی اثرات ہیں اس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں, یعنی ہر انسان کے ساتھ یہ کیفیت پیش آتی ہے, ہر انسان کسی نہ کسی سے مرعوب ہوتا ہے, یہ مختلف ہے, البتہ ممکن ہے ایک عالم جو ہے ایک بڑے عالم سے مرعوب ہو جائے, ایک مجتہد سے مرعوب ہو جائے, اور ایک عام آدمی کسی افسر سے مرعوب ہو جائے, مرعوب تو ہم ہوتے ہیں. جب انسان کسی قدرت مند کو, کسی بڑے کو, اپنے سے بالا تر کو دیکھتا ہے تو اس میں خضوع پیدا ہوتا ہے, اس میں اس کے سامنے تسلیم ہونے کا مادہ پایا جاتا ہے, فطرتاً انسان جو ہے اس سے مرعوب ہو جاتا ہے. ذات پروردگار نے انسان کو ہر قسم کے روبوں سے بچانے کے لیے اور اس کو اپنی ذات کے ساتھ مربوط رکھنے کے لیے, انسان کو انسانوں کی غلامی سے بچانے کے لیے, کبھی کسی قدرت کے سامنے تسلیم ہونے سے بچانے کے لیے, ذات پروردگار نے اسلام میں دعا کو رکھ دیا کہ تم جب دعا کرو گے تو دنیا کی تمام طاقتوں سے امیدیں منقطع ہو جائیں گی, اور ایک طاقت جس پہ مکمل عقیدہ پیدا ہو جائے گا وہ ذات پروردگار ہے, پھر کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی طاقت سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی بڑی طاقت ہو سکتی ہے, طاقت فرعون کی طاقت سے مگر بڑی ہو سکتی ہے؟ فرعون ایک زمانے کا خدا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا, اس نے یہ کہا انا ربکم الاعلی, لیکن جب فرعون یہ دعویٰ کر رہا ہے, ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے, اسی زمانے میں ذات پروردگار نے اپنے نمائندے کو کہ جو دعا پہ عقیدہ رکھتا ہے, جو توحید پہ عقیدہ رکھتا ہے, جس کی دعائیں قرآن میں مشہور ہیں, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قرآن میں معروف ہیں, جائیے قرآن میں مطالعہ کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے بارگاہ خدا میں دعائیں کی, کبھی پروردگار کی بارگاہ میں کہا پروردگار مجھے میرا حامی و ناصر بھیج دے, اے خدایا میرا مددگار بھیج دے, اسے بھیج دے جو میرا جانشین قرار پائے. وہی حضرت موسیٰ جب خدا کی طرف سے حکم آتا ہے, اگرچہ اس نے فرعون نے اپنی فرعونیت کے بل بوتے پہ رب ہونے کا دعویٰ کر لیا ہے, پروردگار ہونے کا دعویٰ کر لیا ہے, لیکن اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں چلے جاؤ, اس نے طغیان کر لیا ہے. موسیٰ کو حکم ہوتا ہے, لیکن ہر ایک کو حکم نہیں ہو سکتا ہے نا, ہر ایک کو یہ حکم نہیں دیا جا سکتا ہے, یہ حکم موسیٰ کے لیے ہے, یہ حکم موسیٰ کے ماننے والوں کے لیے ہے. فرعون کے مقابلے میں قیام کرنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے, مناجات کی ضرورت ہے. کبھی ہو نہیں سکتا ہے کہ انسان ذات پروردگار پہ مستحکم عقیدہ نہ رکھتا ہو اور وہ کسی فرعون کے مقابلے میں قرار پا سکے. وہ اپنے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند نہ کرے. آئیے دیکھتے ہیں مظلوم کربلا, جب کربلا کے سفر کے لیے نکلتے ہیں, اگرچہ امام ہے, معصوم ہے, کائنات کی وہ عظیم ہستی جس نے زہرا کی گود میں پرورش پائی, وہ پنج تن پاک میں سے خامس آل ابا, وہ ہستی کہ جس نے امیر المؤمنین کے سائے میں پرورش پائی,
وہ ہستی جس کو رسول خدا نے کبھی اٹھا اٹھا کے پھیرا، وہ ہستی کہ جو کبھی نماز میں رسول خدا کی دوش پہ سوار ہوتی تھی، وہ ہستی جب ایک قیام کر رہی ہے، اپنی تحریک کا آغاز کر رہی ہے، تو اپنی ذات پہ اتقاء نہیں کرتی، اپنی ذات پہ اعتماد نہیں کرتی، بلکہ اس ہستی نے سب سے پہلے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا. یہ روزے عرفہ آتا ہے نا، آپ حضرات دعائے عرفہ کو پڑھتے ہیں، یہ دعائے عرفہ سید الشہداء کے اسی سفر کی دعا ہے کہ جب حضرت اس سفر کربلا کی طرف نکل رہے تھے. یہ دعا کرتے ہوئے سید الشہداء کہتے کیا ہیں؟ جن لوگوں نے اس دعا کو پڑھا ہے انہیں معلوم ہے، سید الشہداء یہ کہتے ہیں، اے پروردگار میں ایک سفر کی طرف نکل گیا ہوں، میں نے اپنے سفر کا آغاز کر لیا ہے، میرے ساتھ میرے ننھے بچے ہیں، میرے اہل و عیال ہیں، میں نے اپنی فیملی کو اپنے ساتھ لے لیا ہے، میرے اصحاب میرے ساتھ موجود ہیں، اے پروردگار میرا تیرے سوا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، میں تجھی سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری مدد مانگتا ہوں. اور عزیزان گرامی، جب ایک انسان اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ بارگاہ خدا میں آ جاتا ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں کہتے ہیں، پروردگار میرے پاس یہ تنہا پونجی ہے، یہی سرمایہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. معصوم یہ فرماتے ہیں، اگر دعاؤں کو مستجاب دیکھنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو تمہاری دعا مستجاب ہو جائے جب سب سے زیادہ مشکلات میں گر جاؤ، تو اپنے ننھے بچوں کو اپنے ساتھ لے لو، اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے لو، ایک کمرے میں بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بارگاہ خدا میں ہاتھ بلند کرو، اپنے بچوں کو بھی کہو ہاتھوں کو بلند کرو، اور پروردگار کے حضور اس اجتماعی دعا کی بہت زیادہ قیمت ہے. یہ جب پوری فیملی جمع ہو جاتی ہے نا، تو ذات پروردگار اپنے فرشتوں کو کہتی ہے، میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے اعزاء کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے پورے سرمایہ کو لے کر میری بارگاہ میں آ گیا. ذات پروردگار کو حیا آتی ہے، خدا دعا کو مستجاب کر لیتا ہے. وہ مستجاب دعوات ہے، اس نے دعاؤں کی استجابت کا وعدہ کیا ہے. لہذا کسی بھی طاقت سے، کسی بھی قوت سے مرعوب نہ ہو، بلکہ اس ذات کے سامنے ہاتھوں بلند کریں، وہ غنی کر دے گی. اسی نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الناس انتم الفقراء، اے لوگو فطرتن تم فقیر ہو، یعنی یہ فقر انسان کا ذاتی ہے، خود انسان میں ذاتن فقر پایا جاتا ہے. اگر اس انسان کو ذات پروردگار سے جدا کر لیا جائے اور خود انسان ہی کو دیکھا جائے، تو اس کی حیثیت کیا ہے، اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ امیر المومنین کبھی اس انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتے ہیں، کیا تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ تو ایک گندے پانی کی پیدائش، تو ایک لوتھڑا ہے، پھر اس لوتھڑے سے ایک وجود بنا ہے، کیا تو ہی انسان نہیں ہے کہ کئی کلو گندگی کو لے کر تو اسی روئے زمین پر چل رہا ہوتا ہے، اور تجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ تیری جان کب تیرے اس روح سے، اس جسم سے نکال لی جائے گی، کب روح کو تجھ سے جدا کر لیا جائے گا؟ کیا تو اپنی حقیقت پہ ناز کرتا ہے؟ کس بات پہ فخر ہے تجھے؟ اگر خود انسان اپنی ذات کی طرف نگاہ کرے تو قرآن کی کہتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے عصر کی قسم ہے یہ انسان خسارے میں ہے. یا ایہا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم فقیر ہو، واللہ ہو والغنی، وہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس کے سوا کائنات میں کوئی بے نیاز نہیں ہے. اور ایک طبیعی قانون فطرت ہے کہ فقیر کو بے نیاز کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ایک ضعیف انسان کو قدرت مند کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ قانون فطرت ہے، لیکن اگر ذات پروردگار الاؤ کر دیتی جائز قرار دے دیتی کہ تم جہاں چاہو جس کے سامنے چاہو ہاتھ پھیلاؤ، اور ہمارے رزق کو لوگوں کے ہاتھوں میں قرار دے دیتی. ذرا تصور کریں کہ اگر ہمارا رزق دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتا تو ہماری کیا کیفیت ہوتی. بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، بڑے بڑے طاغوت، ان کے گھروں کے سامنے بڑی بڑی صفیں لگی ہوتی، لوگ ان کے سامنے خضوع و خشوع کے ساتھ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے، وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے، اسی روئے زمین پر کتنے خدا ہوتے، کتنے فرعون قرار پاتے، کتنے بش ان کی زندگی بن جاتی، لوگ ان کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے. لیکن ذات پروردگار نے انسان کو عزت بخشی ہے، شرف عطا کیا ہے، اس کی شرافت کو بچانے کے لیے، اس کی فطرت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے فقر کو کچھ اس طرح سے غنا میں تبدیل کر دیا کہ جب تم میرے سامنے ہاتھوں کو بلند کر دو گے تو میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا. یعنی خدا کا بے نیاز کرنا کیا مراد ہے؟ ذات پروردگار انسان کو بے نیاز کرتی ہے. اس نے کہا واللہ هو الغنی ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو مستجاب کر لوں گا. یہ وعدہ ہے کیا؟ اس کے لیے دلیل نہیں ہے؟ بہت سے لوگ آتے ہیں مولانا کافی مدت ہو گئی دعائیں تو کر رہے ہیں مستجاب نہیں ہوتی. ایسا نہیں، معصوم نے جو وعدہ کیا ہے، پروردگار نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوتا ہے. لیکن دیکھنے کی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا فقر کیسا فقر ہے، ہماری بے نیازی کیسی بے نیازی ہے. یہ بے نیازی کو جاننا ضروری ہے اور فقر کو جاننا ضروری ہے. آیا فقر انسان کا مال کے اعتبار سے ہوتا ہے یا فقر انسان کا جان کے اعتبار سے ہوتا ہے؟ حقیقت میں انسان کا فقر اس کے مال کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جو ذات پروردگار نے کہا یا ایہا الناس انتم الفقراء، تم فقیر ہو، فطرتاً محتاج ہو، یہ احتیاج اصل میں ذاتی احتیاج ہے، یہ فطری ضرورت ہے. تو جب فطری ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کو بے نیاز ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ایک شخص بہت زیادہ مالدار ہو لیکن دنیا کا سب سے زیادہ فقیر وہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دنیا کا سب سے زیادہ فقیر انسان ہو لیکن ایک عظیم بے نیاز انسان ٹھہرے، یہ ممکن ہے. مثال عرض کروں، ہم فضائل میں پڑھتے ہیں نا کہ مسجد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میں مولا کائنات، مولا الموحدین، مسجد النبی میں، میں نے مسجد امیر المؤمنین کہہ دیا، مسجد النبی میں حضرت نماز کو ادا کر رہے ہیں، اور نماز کو ادا کرتے ہوئے فقیر داخل ہوتا ہے، اور فقیر نے آ کر تقاضا کیا. ایک مرتبہ کائنات کے اس امیر نے، امیر المؤمنین نے، امیر الموحدین نے، امیر البیان نے، کائنات کی اس عظیم ہستی نے اپنے ہاتھ میں ایک انگشتر کی طرف اشارہ کیا رکوع کی حالت میں. جب امیر المؤمنین نے اپنے ہاتھ کو سامنے رکھا، اس نے انگشتر کو اتار لیا. اب جب انگشتر کو اتارا تو عزیزان گرامی اس طرف سے ذات پروردگار نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، فرشتے کو حکم دیا فرشتے جاؤ اس آیت کو میرے پیامبر تک پہنچا دو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہ اللہ ایک ولی ہے، تحقیق ایک اللہ ولی ہے، اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرے اور حالت رکوع میں زکات عطا کرے. اب علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انگشتر حضرت نے عطا کی تھی یہ کوئی انگشتر سونے کی تھی؟ کیا سمجھتے ہیں؟ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے نا، تو یقیناً یہ سونے کی تو نہیں ہو سکتی ہے. کوئی بہت قیمتی انگشتر تھی کہ جس کو حضرت نے عطا کیا، اور اس قیمت کی وجہ سے مثلا یہ کہیں کہ چونکہ یہ بڑی قیمتی شے تھی تو ذات پروردگار نے کہہ دیا کہ جو حالت رکوع میں زکات عطا کرے ہم اس کو ولی قرار دیتے ہیں. نہیں عزیزان گرامی، یہ معمولی قیمت کی انگشتر، لیکن جس اخلاص کے ساتھ اور جس منصب سے اور جس مقام پر یہ انگوٹھی دی گئی ہے، اس کی وجہ سے ذات پروردگار نے علی کو ولی بنا دیا. بس ولایت وہ منصب ہے کہ جو ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو اللہ کی راہ میں زکات دیتے ہیں. میں جب انگلینڈ میں تھا تو ہمارے ادارے کے لوگ ایک مسجد تعمیر کرنے لگے، اور اس مسجد کے لیے انہوں نے فنڈ جمع کرنا شروع کیے، اور انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بہت مالدار ہیں، بڑا پیسہ ہے ان کے پاس، اور چلتے ہیں ان کے پاس، ان سے جا کے تقاضا کرتے ہیں. ان کے گھر کے باہر بڑے بڑے سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں، اور بظاہر وہ بڑے مستمد اور ایسے انسان ہیں کہ جو ہمیشہ دینے والے. تو آئے ان کے پاس، دروازے پہ دستک دی، خیال تھا کہ بے نیاز ہے، سوچ رہے تھے کہ بہت کچھ مل جائے گا. اب جب پہنچے انہوں نے کہا آئیے بسم اللہ، تشریف لائیے. اندر گئے، بٹھا دیا، کہا کہانی سنائے. انہوں نے پوری کہانی سنائی، کوئی سندیں ہیں وہ بھی دیں. انہوں نے بیچاروں نے وہ جو کاغذات وغیرہ نقشے وغیرہ سارے وہ سامنے رکھے. اب انہوں نے نقشے بھی دیکھے، ساری سندیں سب، جو بھی سرٹیفکیٹس وغیرہ سب دیکھنے کے بعد انہوں نے £5 نکالے اور کہا کہ بسم اللہ یہ لیجئے، اور اس کو آپ میری طرف سے ہدیہ سمجھیے. تو خود ان کو بھی شرم محسوس ہوئی کہ ہم آئے کس نیت کے ساتھ تھے، انہوں نے ہمارا ٹائم بھی بہت سارا لیا، کافی دیر تک انہوں نے ہماری رسید بکیں بھی دیکھی ہیں، ہمارے سرٹیفکیٹ بھی دیکھے ہیں، میپ بھی دیکھا ہے، وقت بھی ہمارا ضائع کیا ہے، اور ایک £5 دیے جا رہے. تو دیکھا یہاں پر مال ہے، بڑا گھر بھی ہے، نام بھی بڑا ہے، منصب بھی ہے، پوسٹ بھی دی گئی ہے، لیکن فقر ذہنی ہے. اس کے مقابلے میں ممکن ہے یہ کسی غریب کے پاس چلے جائیں گے، اسے جا کر کہیں گے مجھے مسجد بنانی ہے، وہ یہ نہیں پوچھے گا آپ کے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے، وہ یہ نہیں پوچھے گا آپ کے پاس رسید بک ہے یا نہیں ہے، صرف مسجد کا نام سنا، لوگوں کو دیکھا، اس نے عطا کر دیا. ذات پروردگار یہ کہے گی دونوں کے عمل میں کتنا فرق ہے. ایک بے نیاز ہے ذہنی، ایک بے نیاز ہے مالی. مالی بے نیاز ہونا مہم نہیں ہے، بلکہ جانی اور روح کے اعتبار سے بے نیاز ہونا ضروری ہے. بس وہ جو دعا مستجاب ہوتی ہے، پروردگار نے جو وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، اور معصوم یہ فرماتے ہیں کہ یقین مان لو جب تم دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہو، ابھی اس طرف سے ہاتھوں کو بلند کرنا اس طرف سے تمہاری دعا تمہارے دروازے پہ پہنچ چکی ہوتی ہے، یعنی استجابت دعا دروازے پہ پہنچ چکی ہوتی ہے، دعا مستجاب ہو گئی. اب دعا مستجاب ہوئی ہے، کہاں پہ مستجاب ہوئی؟ یعنی خدا نے ایک کریڈٹ بھرا دیا، کریڈٹ بھرایا روح میں، یعنی روح کو ایک کریڈٹ دے دیا. یہ آپ کئی کام ایسے کرتے ہیں نا، آپ کو پیسہ تو نہیں ملتا ہے، کریڈٹ مل جاتا ہے. یہاں پر تو اس کنٹری میں لوگ رہتے ہی کریڈٹ پہ ہے نا، آپ کو مال تو نہیں ملتا، پیسہ تو نہیں ملتا، لیکن آپ کریڈٹ ارن کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کریڈٹس کے لیے بھی آپ کتنی کوشش کرتے ہیں، پھر جا کے چیک کرتے ہیں میرا کریڈٹ کتنا بڑھ گیا ہے. اسی طرح ذات پروردگار بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں مال عطا کر دے، پیسے دے دے. ممکن ہے بسا اوقات اس کی ذات ہمارے کریڈٹس کو بڑھا رہی ہو اور ہمیں اس کا پتہ نہ چلے. ہاں اگر پتہ لگانا چاہیں تو خود اپنے نفس کی طرف رجوع کریں، کبھی زکات دیکھے دیکھیں، راہ خدا میں مال دے کر دیکھیں، پھر پتا چلے گا کہ ہمارا کریڈٹ کتنا بڑھ چکا ہے.
اگر دیتے ہوئے دل میں تنگی محسوس ہو تو جان لیں ابھی کریڈٹ بہت کم ہے، اور اگر دیتے ہوئے خوشی محسوس ہو تو جان لیں کچھ کریڈٹ بڑھ چکا ہے، اللہ کی طرف سے توفیقات آ چکی ہیں.
تو معلوم ہوا عزیزان گرامی، دعا انسان کی ذاتی ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے، اور جو دین نے مختلف دعائیں بھیجی ہیں
اس کے پڑھنے سے انسان میں غنا آتی ہے، بے نیازی آتی ہے، انسان دنیا کی طاقتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا کے مالداروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ان بینک بیلنسوں سے آزاد ہو جاتا ہے، خواہشات نفسانی سے آزاد ہو جاتا ہے، معصیتوں سے آزاد ہو جاتا ہے.
جتنا زیادہ آزاد ہوتا چلا جائے اتنا ہی انسان پروردگار کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزاد ذات ذات پروردگار ہے، یعنی وہ ذات کہ جو کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ ذات کہ جو سب سے زیادہ آزاد ہے. اور جس ہستی کا ہم ذکر کرنے بیٹھتے ہیں نا، اس کے القاب میں سے ایک لقب ہے سید الاحرار،
آزادوں کا سردار.
سید الشہداء کے القاب میں سے ایک لقب ہے
سید الاحرار، آزادوں کا سردار. یعنی اگر ایک انسان آزادی کا سبق سیکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ سید الشہداء کے مدرسے میں آئے،
اس مدرسے سے آزادی کا سبق ملتا ہے. صلوات پڑھنے آپ حضرات. آج فطرت کے اس خلق ہونے کی تاریخ کو قرآن سے بیان کرنا چاہتا ہوں. کیا قرآن نے انسان کی فطرت کی خلقت سے متعلق یا انسان کی خلقت ہی سے متعلق اس آغاز کو بیان کیا ہے کہ جب اس نے اس ذات میں ان صفات کو انسٹال کیا ہے؟ ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا دین انسان کی فطرت میں ہے، یعنی اس کی فطرت میں دین کو انسٹال کر دیا گیا ہے، انسٹالیشن ذات پروردگار کی طرف سے ہوئی ہے، اور دین اس کی ذات میں بلٹ ان ہے. اگر یہ بلٹ ان ہے تو کب بلٹ ان ہوگا؟ کیا اس کو قرآن نے بیان کیا ہے؟ کہاں سے شروع ہوا؟ تو عزیزان گرامی، قرآن کریم سورہ مبارکہ اعراف میں آیت 172 172 نمبر آیا میں ذات پروردگار نے اس میثاق کو بیان کیا ہے، ذات پروردگار نے فطرت کے آغاز کو بیان کیا ہے. اس آیت کا نام آیت میثاق بھی ہے، اور اس آیت کو بعض علماء آیت ذریت بھی کہتے ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اذ اخذ ربک بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، کہ یاد کرو اس وقت کو. یہ اذ جہاں پر بھی آتا ہے قرآن کریم میں، وہاں پر ذات پروردگار یاد کرانا چاہتی ہے. علماء یہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وَذْكُرْ، اس سے پہلے ایک کلمہ مخفی ہوتا ہے، یاد کرو. بہت سے کلمات ایسے ہوتے ہیں، جب ہم اپنی لینگویجز بولتے ہیں نا تو لینگویجز میں بعض چیزوں کو ہم پہلے سائلنٹ رکھتے ہیں، ان کو بیان نہیں کرتے ہیں. بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں، مثلا ہم جب کبھی گاڑی پہ کوئی سوار ہونا چاہے تو ایک وہاں پہ اناؤنسمنٹ لگی ہوتی ہے، مائنڈ یور اسٹیپس، رائٹ؟ اب پورا جملہ نہیں کہا گیا ہے، صرف یہ کہا گیا مائنڈ یور اسٹیپس. کچھ چیزیں پہلے مخفی ہیں، کچھ بعد میں مخفی ہیں. اگر پورا جملہ یہ کہا جائے تو کہا جائے گا کہ دیکھیں آگے اسٹیپ آ رہی ہے، آپ کو چڑھتے ہوئے ذرا احتیاط کرنی چاہیے، لیکن صرف اتنا کہہ دیا مائنڈ یور اسٹیپس. اسی طرح ذات پروردگار بھی جب قرآن کو نازل کر رہی ہے تو قرآن چونکہ ایک جامع کلام ہے، جامع کلام کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے جو اصلی مطلب ہوتا ہے اس کو بیان کیا جائے، تفصیل کو بیان نہ کیا جائے. قرآن ڈیٹیل اور تفصیلات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن اصول کی کتاب ہے، اصول کو بیان کیا ہے.
اد آخذ ربک، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ذات پروردگار نے اخذ کیا ہے، اخذ کرنا یعنی لینا، کسی شے کو خدا نے لیا ہے، یعنی ایک پیمان کو، ایک عہد کو، ایک پرامس کو، ایک کانٹریکٹ کیا ہے خدا نے، کس کے ساتھ؟ بنی آدم، خدا نے بنی آدم کے ساتھ، یعنی ہم انسانوں کے ساتھ، حضرت آدم کی اولاد کے ساتھ ایک عہد کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اد اخذ ربک بنی آدم من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، پشتوں سے یعنی ان کی نسلوں سے، ذریتہم، ان کی جو ذریت ہے، ان کے ذرات سے، علماء فرماتے ہیں یہ ذریت کا کلمہ آپ حضرات میں سنا ہوگا، ایک عالم در ہے یا ایک عالم ذریت ہے، وہ عالم در کہ جہاں پر انسان ابھی ایک ذرے کی مانند ہے، ابھی اس کی تخلیق کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی ذات پروردگار نے اس کے ایٹمز جو ہیں ان کو جمع کرنا شروع کیا، اس کے ذرات کو جمع کرنا شروع کیا، تو ذات پروردگار نے اس کی ذریت کے ساتھ ایک پیمان کیا ہے، ایک عہد کیا ہے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے گواہی طلب کی ہے، متوجہ آپ حضرات، صلوات پڑھ لیں، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اس ذات نے گواہ بنایا ان کو خود اپنی جانوں پہ، معلوم ہوتا ہے کہ خود ہماری جان پہ خدا نے گواہ بنایا تھا، اور کلمہ بھی اشہد کا استعمال کیا ہے، ہم نے گواہ بنایا ہے ان کو ان کے نفوس پہ، پھر ذات پروردگار نے کیا کہا، کس بات پہ میٹر آف کانٹریکٹ کیا تھی، کس بات پہ کانٹریکٹ ہوا، ان کا معاہدہ کیا تھا، تو اس معاہدے کو بیان کیا ہے، پروردگار ہی کہتا ہے الست بربکم، میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے ان کی ذریت سے، ان کی ابتدا سے، ان کے ذرات سے، ان کے آغاز سے یہ سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، یہ انسانوں کی خلقت کے بعد کی بات نہیں ہے، قرآن اس تاریخ کو بیان کر رہا ہے، ابتداء آفرینش کو بیان کر رہا ہے، اس وقت ذات پروردگار نے گواہی لی ہے، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو جواب ملا قالو بلا شہدنا علی ذلک، سب نے یہ کہا ہمیں یقین ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، یعنی اس وقت کی گواہی اور آج کی گواہی میں بڑا فرق ہے، اس وقت جب گواہی دے رہا تھا تو انسان ذات پروردگار کو مشاہدہ کر رہا تھا، ابھی تخلیق ہو رہی ہے، ابھی اس کے ذرات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ابھی یہ انسان کی شکل میں وجود میں نہیں آیا، اس کے انسان ہونے کی خواب دیکھی جا رہی ہے، یہ ابھی خوابوں میں انسان ہے، ابھی اصلی انسان نہیں بنا، لیکن اس نے یہ کہہ دیا قالو بلا، سب نے یہ کہا ہم نے قبول کر لیا ہے، وشہدنا علی ذلک، ہم اس پہ شہادت دیتے ہیں، بس معلوم ہوا کہ انسان کی ذریت اور انسان کی فطرت نے ذات پروردگار کو قبول کیا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد، انسان کی خلقت کے بعد، ہم کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، دیکھا وہی کلمہ کہ جو ہم نے اپنی ذریت کے وقت، ہم نے اپنی ابتدا کے وقت، اپنی فطرت کے ذریعے پروردگار سے سنا تھا، اسی کلمے کو دین میں رکھا گیا ہے، ہم آج بھی تشہد پڑھتے ہیں، یہ تشہد نہیں ہے، تشہد کلمہ تشہد ہے، ہم ہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس معلوم ہوا ایک انسان نے میثاق کیا ہے، ایک عہد کیا ہے پروردگار کے ساتھ اس فطرت میں، لیکن جو کلمات وہاں پر استعمال کیے ہیں، ایک اور جگہ بھی یہی کلمات استعمال ہوئے ہیں، آئیے اس یوم میثاق کو بھی دیکھتے ہیں، ایک اور دن کے متعلق تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس دن کا نام یوم عہد معہود ہے، تجدید عہد کا دن ہے، اور وہ دن کون سا دن ہے عزیزان گرامی؟ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ دن غدیر کا دن ہے کہ جب پروردگار نے حکم دے دیا اپنے پیغمبر سے، اے پیغمبر وہ حکم پہنچا دو کہ جو ہم نے تم پہ نازل کیا تھا۔ جب حضرت نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کرنا چاہا تو اس وقت لوگوں سے جو سوال کیا تھا، سوال یہ کیا تھا، الستو اولا من بانفسکم، عجیب بات ہے، اس طرف خدا نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ رسول نے بھی الہی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ کہہ دیا الستو اولا من بانفسکم، کیا میں تمہارے نفوس سے اولا نہیں ہوں؟ تو عزیزان گرامی عجیب بات یہ ہے کہ جیسے وہاں پر فطرت انسانی نے، وہاں پر ذرات انسانی نے، ذریت انسانی نے جواب کیا دیا تھا، کہا قالو بلا، خدا شاہد ہے آج بھی روایات کو پڑھ کر دیکھیں، روایت غدیر کو پڑھ کر دیکھیں تو غدیر کے دن ہر انسان نے یہ کہا قالو بلا، سب نے مل کر کہا ہم نے قبول کر لیا ہے، وشہدنا علی ذلک، ہم اس کو مشاہدہ کرتے ہیں، آپ ہمارے نفوس پہ حاوی ہیں۔ جب پیغمبر نے سب سے یہ اقرار لے لیا اس وقت پیغمبر نے امیر المؤمنین کو اپنے قریب بلایا، ہاتھوں کو بلند کرنا شروع کیا، بلند کرتے ہوئے اتنا بلند کیا کہ ہر انسان امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو کو دیکھ سکتا تھا۔ وہاں پر ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہی کلمات استعمال ہوئے، وہی تجدید عہد ہوا۔ غدیر کا عہد کچھ ایسا عہد ہے کہ جو فطرت انسانی کے ساتھ کیا گیا تھا، وہاں پر ذرات انسانی سے جب یہ پوچھا گیا الستو بربکم، تو صرف یہ نہیں پوچھا گیا بلکہ وہاں پر یہ بھی پوچھا گیا کیا رسول خدا تمہارے نفوس سے اولا نہیں ہے؟ تو ذرات نے وہاں پر قبول کیا، فطرت نے وہاں پر قبول کیا، جی رسول خدا کی ذات ہم سب سے اولا ہے۔ پھر تیسرا سوال ان سے ہوا کیا امیر المؤمنین کی ذات تمہاری مولا نہیں ہے؟ تو ہر نفس انسانی نے، ہر فطرت نے، ہر انسان کے ذرے نے بارگاہ خدا میں یہ کہا تھا قالو بلا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان علوی ہے، ہر انسان کی فطرت امیر المؤمنین کو مانتی ہے، ہر انسان موالی ہے، لیکن کچھ انسانوں کو امیر المؤمنین کا پتہ چل گیا، ان کے فضائل کا پتہ چل گیا ہے، کچھ دوسروں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ جوں جوں انسان کو تعلیم دی جائے گی اس کی فطرت کو نکھیرا جائے گا، اس کی فطرت سے غبار ہٹایا جائے گا، ویسے ویسے انسان علی سے واقف ہوتا چلا جائے گا۔ اور کوئی ایسا وقت آنے والا ہے عزیزان گرامی، ہر گلی گلی میں علی علی ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کائنات علی کی کائنات ہے، اس کائنات کا تعلق امام کے ساتھ ہے، امام واسطہ فیض ہے۔ یہ کائنات کے ذرے اگر باقی ہیں، یہ سورج میں اگر آج بھی تلاطم موجود ہے تو حقیقت میں ولایت کی وجہ سے ہے، اگر اس میں گرمی موجود ہے تو ولایت کی وجہ سے ہے، اگر آج چاند اور ستاروں میں روشنی موجود ہے تو ولایت کی وجہ سے ہے، یہ تو چمکتے ہی ان کی محبت میں ہے۔ اور اس کے لیے دلیل موجود ہے نا ہمارے پاس، آپ سب تو جانتے ہیں، حدیث کسا کو پڑھتے ہیں، حدیث کسا کے کلمات میں ہم کیا کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں انی ما خلقت، خدا نے یہ کہا انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ الا فی محبتکم۔ ان تمام کائنات کی اشیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد ذات پروردگار ہی کہہ رہی ہے میں نے کائنات کی کوئی شے خلق نہیں کی ہے مگر ہر شے کو آپ ہی کی محبت میں خلق کیا ہے. بس معلوم ہوتا ہے سورج نکلتا ہے تو ان کی محبت میں, ڈوبتا ہے تو ان کی محبت میں, چاند ابھرتا ہے تو ان کی محبت میں, ستاروں میں روشنی ہے تو ان کی محبت میں, اگر دریا میں روانی ہے تو ان کی محبت میں, اگر آج ہمارے دلوں میں یہ گردش یہ حرکت موجود ہے, اگر خون گردش کر رہا ہے جسم میں تو ان کی محبت میں گردش کر رہا ہے, اگر اس فطرت سے فطرت انسانی سے اس محبت کو نکال لیا جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی ہے. لول الحجتو لساخت الارض باہلہا, معصوم نے فرمایا اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین پھٹ کر رہ جائے, یہ ختم ہو جائے اپنے اہل کے ساتھ, جتنے بھی لوگ روئے زمین پہ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ان کی زندگی فقط حجت خدا کی وجہ سے ہے. تو عزیزان گرامی, پس معلوم ہوا کہ اس فطرت انسانی کے ساتھ ذات پروردگار نے ایک معاہدہ کیا ہے اور اسی معاہدے کا ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے. آج جو ہم سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ کہو اشہدو, اشہدو کا معنی کیا ہے, معنی کیا ہے, ہم گواہی دیتے ہیں, بھائی اتنا ترجمہ آنا ہی چاہیے نا, اشہدو میں گواہی دیتا ہوں, نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں, اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. اور گواہی کب دی جاتی ہے, جب کسی شے کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, اور آپ نے اگر خدا کو دیکھا ہی نہیں تو گواہی کس سے آئے, جھوٹی گواہی دیتے ہیں. جس انسان نے خدا کو دیکھا ہی نہ ہو وہ ایسی گواہی دے رہا ہے, اور حکم شرعی ہے, حکم شرعی ہے, شریعت کو پڑھیں آپ, اس کتاب قضاء کو پڑھیں جا کے, کتاب قضاء میں ہی کہا گیا کہ اگر آپ کورٹ میں پہنچیں تو کورٹ میں اگر آپ سے قاضی گواہی کے لیے تقاضا کرے, اگر آپ نے کسی قضیے کو دیکھا نہیں ہے, آپ اس کے وٹنس نہیں ہیں, تو گواہی دینا جائز نہیں ہے. تو جس انسان نے خدا کو دیکھا ہی نہیں ہے, مشاہدہ ہی نہیں کیا, وہ کھڑا ہو کر اذانوں پہ اذانیں دیے جا رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ عزیزان گرامی, اس انسان کو جب خدا نے حکم دیا ہے تو انسان کو یہ کہا ہے تم نے اپنے ذرات کے ساتھ اپنی فطرت کے ساتھ مجھے مشاہدہ کیا ہے, اور اسی مشاہدے کا اب اظہار کر دو. یہ زمانہ اظہار شہادت کا ہے, وہ جو دیکھا تھا اس کی گواہی دیتے ہیں, وہ جسے مشاہدہ کیا تھا اس کی گواہی دیتے ہیں, ورنہ جھوٹی گواہی نہیں دے رہے ہیں. اور ہم نے پیغمبر کو بھی دیکھا ہے, ہاں 1400 سال ضرور پہلے پیدا ہوئے تھے, لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں اشہد انا محمدن عبدہ و رسولہ, ہم یہ نہیں کہتے ہیں اشہد کانا محمد الرسول اللہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ گزشتہ زمانے میں رسول تھے, کانا رسول اللہ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں اشہد انا محمدن عبدہ و رسولہ, کہ وہ آج رسول ہیں, آج نبی ہیں. وہ کچھ لوگوں کو شبہ ٹھہرا ہے, وہ یہ کہتے ہیں مر چکے ہیں, جو مر چکا ہو اسے سلام نہیں کیا جاتا, اس کی زیارت نہیں کی جاتی, ان کو جا کر کہا جائے کہ یہ تشہد پڑھنا چھوڑ دو, پھر اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چھوڑ دو. اگر وہ مر چکے ہیں تو کیوں کہتے ہو وہ آج رسول ہیں؟ جب ہم کہہ رہے ہیں نا آج رسول ہے, تو ہم نے رسول خدا کو بھی دیکھا ہے, تو کہاں پر دیکھا ہے, کب مشاہدہ کیا تھا, ہم تو تھے نہیں. اور پھر پیغمبر تو ایک ہی مرتبہ آئے ہیں, نہ پہلوں نے دیکھا اور نہ بعد والوں نے دیکھا. اور پہلوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ اگر انبیاء جتنے بھی پیغمبر سے پہلے ما سبق انبیاء, اگر وہ پیغمبر کی رسالت کی گواہی نہ دیں تو ان کی رسالت ہی ویلڈ نہیں ہے. ان کی نبوت ہی ویلڈ نہیں. ان کی نبوت ویلڈ کب ہے؟ کہ وہ گواہی دیں. تو پہلے والے کیسے گواہی دے سکتے ہیں اور بعد والے کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کوئی ایسا موقع ہونا چاہیے کہ جہاں پر انسان نے رسول خدا کو دیکھا ہو. تو آئیے قرآن کی آیات کو پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی تو وہاں پر ذات پروردگار نے حکم دیا ہے. قرآن میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کہ ذات پروردگار نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی. اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان اسماء سے مراد اسماء حسنی الہی ہیں. ان اسماء سے مراد اسماء پنجتن پاک ہیں، اسماء اہل بیت اطہار ہیں. معلوم ہوتا ہے جس شے کی آدم کو سب سے پہلے تعلیم دی گئی وہ پیغمبر کا وجود ہے، امیر المومنین کا وجود ہے، حسن و حسین کا وجود ہے، سیدہ کونین کا وجود ہے.
بر حبیب خدا ختم الانبیاء باواز بلند صلوات
اور پھر آدم کو حکم دیا گیا ذرا ان انوار کی طرف دیکھو. اور آدم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا بس ہماری ذریت نے اور ہمارے آبا و اجداد نے ہماری فطرت نے پنجتن پاک کو مشاہدہ کیا ہے، لہذا ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین، ہم مشاہدہ کرتے ہیں. اور دو قسم کے مشاہدے ہیں، ایک مشاہدہ وہ تاریخی مشاہدہ ہے، ایک وہ فطری مشاہدہ ہے، ایک آج کا مشاہدہ ہے. آج بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی مشاہدہ کس کو کرتے ہیں؟ جیسے ہم صفات پروردگار کو مشاہدہ کرتے ہیں ویسے صفات اہل بیت کو مشاہدہ کرتے ہیں. اور جہاں جہاں پر بھی صفات پروردگار کو دیکھتے ہیں ان صفات پروردگار کا مظہر اہل بیت اطہار کو دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی صفات الہی ہیں ان کی تجلی اہل بیت اطہار ہیں. کربلا کی سرزمین میں جو ہستی شہید ہوئی ہے تجلی اسماء الہی، پروردگار کے اسماء اور صفات کا مجموعہ ہے. ہم نے کربلا میں جسے مشاہدہ کیا ہے اس میں کون کون سی صفات کو دیکھا ہے؟ ایک شہادت کو دیکھا ہے، ایک تسلیم کو دیکھا ہے، ایک رضا کو دیکھا ہے. یہ دو صفات میرے مولا حسین کی خاص صفات ہیں، تسلیم اور رضا. حکم پروردگار کے سامنے تسلیم. مدینہ سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. جب حسین اپنے پروردگار کے ارادے سے واقف ہو گئے تو حسین نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں تسلیم ہوں، میں تیری راہ میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. حسین امام ہیں، علم رکھتے ہیں، لیکن جب انسان کمرہ امتحان میں جانا چاہتا ہے تو اپنے علم کو ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے، اپنی کتابوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کمرہ امتحان میں جا رہا ہے. کمرہ امتحان کی خصوصیت یہ ہے کہ اپنی جتنی کتابیں ان کو چھوڑ دیا جائے، انسان ایک عام انسان کی طرح، عادی انسان کی طرح کمرہ امتحان میں وارد ہو جائے. مظلوم کربلا علم رکھتے ہیں لیکن اس علم سے استفادہ نہیں کرتے. یہ وہیں پہ علم سے استفادہ کرتے ہیں جہاں پر خدا ان سے چاہ رہا ہوتا ہے. عزیزانی گرامی، روز عاشور کربلا کی سرزمین میں وہ ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے سید الشہداء کی نصرت کی ہے. ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا انصار اللہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ. ہمارے سلام ہوں ان پہ کہ جو دین خدا کے ناصر ٹھہرے. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، ہمارے سلام ہوں ان پہ کہ جو رسول خدا کے حامی و مددگار ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار ابی عبد اللہ، ہمارے سلام ہو آپ پر اے ابا عبد اللہ الحسین کی مدد کرنے والو۔ جانتے ہیں عام حالت میں مدد کرنا بہت آسان ہوا کرتی ہے، لیکن جب کبھی انسان مصیبت میں گرفتار ہو، جہاں پر جان کی بازی لگانا مقصود ہو، وہاں پر نصرت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کوفہ سے کچھ لوگ جو نصرت حسین کے لیے نکلے ہیں، اپنے مولا کی مدد کے لیے نکلے ہیں، جنہوں نے جب یہ سنا کہ ہمارے مولا کربلا کی سرزمین پہنچ چکے ہیں، ان میں سے ایک وہ جس کو ہم زیارت میں کہتے ہیں، السلام علیک یا حبیب ابن مظاہر یا مسلم ابن اوسجا، یہ دو وہ صحابی ہیں کہ جو میرے مولا حسین کو بہت زیادہ پسند ہیں، میرے مولا ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بتاؤں کیوں محبت کرتے ہیں میرے مولا حسین؟ اگرچہ سارے صحابی میرے مولا کے بہت عظیم انسان تھے، لیکن یہ دو وہ صحابی ہیں کہ جن کو دیکھ کر میرے مولا کو اپنے نانا رسول اللہ یاد آتے تھے۔ مسلم ابن اوسجا کو دیکھتے تھے تو اپنے نانا یاد آتے تھے۔ یہ دونوں عمر رسیدہ صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول خدا کا بھی ساتھ دیا، جنہوں نے امیر المومنین کا جنگوں میں ساتھ دیا ہے، جنہوں نے سید الشہداء کی بھی مدد کی ہے۔ کتنی بڑی توفیق ہے عزیزو، کبھی جب ہم زیارت میں کہتے ہیں نا، یا لیتنا کننا معکوم، اے کاش ہم بھی ہوتے، زیارت میں یہ دل کی تمنا کا اظہار کیا کریں، اے کاش ہمیں یہ فرصت مل جائے کہ ہم رسول خدا کی بھی نصرت کریں، ایسا موقع مل جائے امیر المومنین کی مدد بھی کریں، پھر امام حسن مجتبیٰ کی بھی مدد کریں، پھر کبھی مظلوم کربلا جب آواز بلند کر رہے ہیں حل من ناصر ینصرنی، تو ہم وہ ہوں کہ جو سب سے پہلے اٹھ کر ان کی مدد کے لیے نکلے۔ عزاداروں، کوفہ میں کرفیو ہے، اور رسول خدا کے یہ صحابی، دونوں صحابی حبیب اور مسلم، کوفہ سے نکلتے ہیں، کربلا آتے ہیں۔ کربلا میں کس حال پہنچے؟ جب اہل بیت مایوس ہو رہے تھے، کبھی امام حسین کی بہن زینب اپنے بھائی سے آ کر پوچھتی تھی، بتاؤں کیا پوچھتی تھی عزادارو، میں قربان جاؤں زہرا کی بیٹی، اے زینب کبرا، کتنی غربت آ گئی کربلا میں، کہ جب فوجوں کو آتے ہوئے دیکھتی تھی نا، اس طرف سے لشکر جمع ہو رہے ہیں، کبھی 2000 کا لشکر آ رہا ہے، کبھی 4000 کا لشکر آ رہا ہے، ان لشکروں کو جمع ہوتے ہوئے دیکھتے تو میری آقازادی اپنے بھائی کے پاس آ کر بیٹھتی تھی، آ کر پوچھتی تھی، بھیا حسین تیرے ساتھ کوئی مدد کرنے والا نہیں رہ گیا؟ کوئی تیرا یار و مددگار نہیں ہے؟ کوئی تیرا نصرت کرنے والا نہیں آ رہا ہے؟ اور کتنا مشکل وقت ہوگا عزاداروں میرے مولا حسین کے لیے، جب بچے آ کر پوچھتے ہوں گے، جب بہنیں آ کر پوچھتی ہوں گی، جب اطراف سے لوگ آ کر پوچھتے ہوں گے، یہ اتنے بڑے بڑے لشکر آ گئے، ہمارا کوئی یار و مددگار باقی نہیں رہ گیا۔ اگر اس حالت میں کوئی آدمی مدد کرنے کے لیے آ جائے نا، تو عزیزان گرامی اس کی قدر و قیمت کو وہی جانتا ہے کہ جو مشکل میں گرفتار ہوتا ہے۔ ابھی جب اس طرف سے حبیب اور مسلم کو آتے ہوئے دیکھا نا، تو میری آنکھ آزادیوں کی نظریں لگی، اس طرف سے میرے مولا حسین نے دیکھا، دونوں کا استقبال ہوا ہے، نہ معلوم کس حالت میں استقبال کیا گیا کربلا کی سرزمین میں۔ دونوں آتے ہیں، جب میرے مولا حسین کے خیمے میں پہنچے تو اس طرف سے سلام آنے شروع ہوئے، اس طرف سے زینب نے کہہ دیا، اے بھیا حبیب ہمارا سلام ہو، اے مسلم ابن اوسجا ہمارا سلام ہو، شاید اس طرف سے دوسری خواتین نے بھی سلام کہا ہوگا، اے حبیب مسلم، اے حبیب اور مسلم، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ زینب آپ کو سلام کہہ رہی ہے، ام کلثوم آپ کو سلام کہہ رہی ہے۔ اے عزادارو، جب کربلا میں عاشور کے دن عصر عاشور کا وقت آیا، میرے مولا حسین کربلا کی سرزمین پہ نماز ادا کر چکے ہیں، تو اس طرف سے لعینوں نے حملہ کیا ہے۔ جب حملہ ہوا نا، تو میرے مولا کا یہ صحابی مسلم ابن اوسجا، اس نے جنگ کرنا شروع کی۔ اس طرف سے ابن زیاد نے حکم دیا، سب حملہ کرو، یاران و انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک ہجوم ہوا۔ اس طرف سے گرد و غبار اٹا ہے، ہر طرف سے گرد و غبار اٹھنا شروع ہوا۔ میرے مولا حسین جب نماز ادا کر چکے تو اپنے صحابہ کو ڈھونڈنے لگے۔ اس طرف سے جب دیکھا گیا، غبار ہٹا، تو میرے مولا نے کیا دیکھا؟ مسلم ابن اوسجا ایک گھوڑے سے گرے پڑے ہوئے۔ میرے مولا نے اپنے عزیز، اپنے صحابی، رسول خدا کی نشانی حبیب سے کہہ دیا، حبیب بھیا آؤ میرے ساتھ چلو، مسلم گھوڑے سے گر چکے ہیں۔ اے عزاداروں، میرے مولا چلتے چلتے آتے ہیں مسلم ابن اوسجا کی لاش پہ۔ مسلم ابن اوسجا اپنے آخری سانس لے رہے تھے، ابھی آخری سانس موجود تھے مسلم کی لاش پہ، میرے مولا بیٹھ جاتے ہیں مسلم کے جسم کے ساتھ بیٹھ کر۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ مسلم سے پوچھا، اے میرے نانا کے صحابی مسلم، کوئی آخری خواہش ہے، کوئی آخری نصیحت ہے؟ تو مسلم نے ایک مرتبہ حبیب کی طرف نگاہ کی، پھر حبیب نے مسلم کی طرف نگاہ کی۔ حبیب نے کہا، اے میرے بھیا مسلم، کوئی آخری وصیت کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہارا وصی بننے کے لیے تیار ہوں۔ تو جانتے ہیں عزاداروں، آج ہم کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ مسلم نے ایک مرتبہ حبیب کو مخاطب ہو کر کہہ دیا، اے میرے بھیا حبیب، میری آخری وصیت یہ ہے، اے میرے حسین کا خیال رکھنا، اے یہ مظلوم نہ قرار پائے، اے میرا حسین تنہا نہ ہو جائے، میرے رسول کا نواسا تنہا نہ ہو جائے، اے اس کی نصرت کرنا، میری آخری وصیت یہی ہے، اے کہیں حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ عزاداروں، حبیب آخری وصیت کو سن رہے ہیں، حبیب نے مسلم سے مخاطب ہو کر کہہ دیا، تو نے مجھے وصی ٹھہرایا نا، میں آخری لمحے تک تیرے حسین کا خیال رکھوں گا۔ کب تک خیال رکھوں گا؟ میرے جسم سے میرا سال تو قلم ہو سکتا ہے، میرے سر کو گھوڑے کے ساتھ لٹکایا جا سکتا ہے، لیکن میں حبیب ہمیشہ نصرت کرتا رہوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔